اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی اللہ سیدنا محمد و علی سیدنا محمد بیعدد کل ذرات میت الفاظ سمارتین، سورہ ہود آیت نمبر 105۔
یوم یأتی لا تکلم نفس الا باذنہ فمنہم شقی و سعید۔
جس دن وہ آ جائے گی مجال نہ ہوگی کہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی بات بھی کر لے، تو ان میں کوئی بدبخت ہوگا اور کوئی نیک بخت۔
یوم یاتی لا تکلم، یوم یاتی لا تکلم نفس الا باذنہ فمنہم شقی و سعید۔ یوم یات لا تکلم نفس الا باذنہ فمنہم شقیق و سعید۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ دن جو ہے، کون سا دن؟ قیامت کا دن، کسی کی مجال نہیں ہوگی کوئی کلام کر سکے بغیر اللہ تعالیٰ کی اجازت کے، اور وہ دن جو بھی ایسا ہوگا وہ انتہائی بدبخت اور بد نصیب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ، اب ہمیں اس کو سمجھنا ہے آیت کو، کہ جو کچھ بھی ہے وہ دنیا ہی ہے، آخرت میں صرف حساب کتاب ہوگا، آخرت میں کسی کو بولنے کی مجال نہیں ہوگی۔ یہاں تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے آزادی دی ہوئی ہے، چھوٹ دی ہوئی ہے، ٹائم دیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہوئی ہے، اور اس کو اس کی مرضی پہ چھوڑا ہوا ہے۔ حق اور باطل کا راستہ اللہ تعالیٰ نے دکھا دیا ہے، لیکن اگر ہم وہ نہیں لیں گے، اور ساری کمائی دنیا میں ہے، آخرت میں کوئی کمانی، آخرت میں صرف نتیجہ ہوگا، جو ہم نے یہاں کمایا ہوگا اس کا نتیجہ ہوگا۔ تو وہاں اللہ تعالیٰ قیامت کا بتا رہا ہے کہ وہاں کسی کی بات بھی کوئی نہیں کر سکے گا ذرا سے بغیر اللہ تعالیٰ کے حکم کے، اور وہ جو اللہ تعالیٰ جیسے ناراض ہو گیا وہ انتہائی بدبخت اور وہ ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم غلط ہو گیا، غائب ہو گیا، اچھا، اب بدبخت کون ہے؟ وہ لوگ ہوں گے جو دوزخ میں ہوں گے، وہ چیخیں گے، پکاریں گے، لیکن کوئی ان کو مددگار نہیں ہوگا اس وقت سوائے اللہ اور رسول کے۔ اور اللہ اور رسول کس کے مددگار ہوں گے؟ جو دنیا میں اللہ اور رسول کو پہچان لے گا، جو اللہ اور رسول کو دنیا ہی میں لے لے گا، وہاں صرف اللہ اور رسول کی مدد اس کو مل سکتی ہے۔ دنیا میں تو وہ کسی کا بھی سہارا لے لے گا، کسی کی بھی پناہ لے لے گا، لیکن فائدہ کچھ بھی نہیں ہوگا، آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو یہ جو دنیا ہے یہ اصل ہے، یہ کمائی کی جگہ ہے، یہاں ہی اللہ اور رسول سے ہمیں اپنا کنیکشن جوڑنا چاہیے، اللہ کے صحیح معنی میں۔ یہ دنیا ایسی گزارنی چاہیے جس میں ہر جو بھی ہم کر رہے ہیں اس میں اللہ کی رضا سامنے ہو، اور اللہ کی خوشنودی اور اللہ کی رضا کے تحت ہمیں یہ دنیا گزارنی ہے، یہ زندگی گزارنی ہے، یہ جو رشتے ہیں ان تمام کو ہمیں اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق استعمال کرنا ہے، ان سے جو ہمارے رشتے جڑے ہوئے ہیں ان کو بھی اللہ اور رسول کی رضا اور ناراضی کے اصول پر ان سے ہمیں نباہ کرنا ہے، ہمیں اپنی مرضی کہیں نہیں کرنی، یہاں اللہ تعالیٰ یہ ہمیں بتا رہا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے،
خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد۔
وہ وہیں ہمیشہ رہنے والے ہیں جب تک آسمان و زمین برقرار ہے، سوائے اس وقت کے جو تمہارا رب چاہے، یقیناً تیرا رب کچھ چاہے کر گزرتا ہے۔
خالدین فیہا دامت السماوات والارض الا ما شاء ربک ان ربک فعال لما یرید۔ وہ ہمیشہ وہیں رہیں گے جب تک زمین آسمان برقرار ہے، سوائے اس کے جو تمہارا رب چاہے، تمہارا رب جو چاہے وہ کر گزرتا ہے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ ہمیں فرما رہا ہے کہ جو جنتی ہیں وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے, جو دوزخی ہیں وہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے. جب تک زمین آسمان ہے, زمین آسمان کا معنی یہ ہے کہ سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ جو دنیا ہے یہ اصل ہے, اس میں ہی ہمیں آخرت کے لیے کام کرنا ہے, آخرت کے اللہ رسول کی رضا حاصل کرنی ہے. اگر ہم نے اس دنیا ہی میں اللہ اور رسول کی رضا کے مطابق کام نہ کیا, اللہ اور رسول کو راضی نہ کیا, تو مرنے کے بعد تو پھر کچھ بھی نہیں ہے. مرنے کے بعد تو پھر یہ ہے کہ اگر ہم نے اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزاری تو قیامت تک ہم دوزخ میں کے دوزخ کے عذاب میں رہیں گے, دوزخ کی گرمی میں رہیں گے. اور اگر ہم اللہ اور رسول کو راضی کر کے زندگی گزاری تو ہمیں جنت کی فضائیں, جنت کی خوشبیاں رہیں گے, جیسے اللہ چاہے. یعنی سب کچھ طاقت اللہ ہی کی ہے, اللہ کی مرضی. اب یہ اللہ کی مرضی ہے کہ اللہ کس کو کتنے ٹائم تک دوزخ میں رکھتا ہے. جنت والے تو ہمیشہ جنت میں رہیں گے, لیکن دوزخیوں کے لیے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کب تک ان کو دوزخ میں رکھتا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کے مرضی پر ہے. جو چاہے وہ کر سکتا ہے, اس کے لیے اس کو کوئی منع نہیں کر سکتا, اس کو کوئی رکاوٹ نہیں ڈال سکتا, اس پہ کوئی زبردستی نہیں کر. ساری قدرتیں اسی اللہ ہی کی ہیں, اللہ ہی کی طاقت ہے, اصل اللہ کی طاقت ہے. تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں, کدھر بھاگ رہے ہیں. ساری کائنات کا مالک وہ ہے, سب طاقتیں اسی کی ہیں, سب رحمتیں اسی کی ہیں, سب کچھ اسی کا ہے. اور ہم نے اس کو چھوڑ کے دنیا والوں کو خدا بنایا ہوا ہے, دنیا کے عیش و عشرت کو خدا بنایا ہوا, اللہ کو ہم نے چھوڑا ہوا ہے. تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہر چیز اس کے پاس ہے. جب ہم اللہ سے جڑ جائیں گے دنیا ہی میں اور اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق زندگی گزاریں گے, اپنی مرضی چھوڑ دیں گے, تو دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہوگا, قبر میں بھی ہوگا اور آخرت میں بھی ہوگا. لیکن اگر یہاں ہم نے اپنی مرضی کی اور اللہ کو ہم نے چھوڑ دیا اور اللہ ناراض کر دیا, تو دنیا میں بھی اللہ ہم سے ناراض ہو گیا, قبر میں بھی ہمارے سے ناراض ہے, آخرت میں بھی ناراض ہوگا. تو بہتر ہے کہ ہم اللہ کی رضا میں لگ جائیں اور ویسی زندگی گزاریں جس کا فائدہ ہمیں آخرت میں ہو, جس کا نتیجہ ہمیں آخرت میں اللہ کی رضا, اللہ کا دیدار ملے. تو ہمیں سوچنا چاہیے, غور فکر کرنا چاہیے اپنے اوپر اور اللہ کی طرف واپس آنا چاہیے. تو اگر ہم اللہ کی طرف آ جائیں گے تو جس نے اللہ کو لے لیا اس نے تمام دنیا کی آخرت کی تمام نعمتیں لے لی. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود.
لیکن جو نیک بخت کیے گئے وہ جنت میں ہوں گے جہاں ہمیشہ رہیں گے جب تک آسمان و زمین باقی رہے, مگر جو تیرا پروردگار چاہے یہ بے انتہا بخشش ہے.
فَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو نیک بخت ہیں اور تو ان کا وہ ہمیشہ جنت میں ہوں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے جب تک زمین آسمان ہے, جب تک اللہ چاہے. عطا غیر مجذوذ, یہ انتہائی کامیاب منافع کا سودا ہے, اللہ کی بخشش بے انتہا ہے. تو یہاں اب ہمیں اللہ کہہ رہا ہے کہ جو نیک بخت ہیں, ہم نیک بختی ہم دنیا سے لے کے جائیں گے, نیک بختی ہمیں مرنے کے بعد نہیں ملے گی, ہمیں اسی دنیا میں نیک بختی اختیار کرنی ہے. نیک بختی کیا ہے؟ وہ ہے اللہ کی اطاعت, اللہ کی بندگی ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت, اپنی مرضی چھوڑ کر اللہ اور رسول کو لے لینا, تو ہمیشہ جنت میں رہیں گے, دنیا ہی میں جنت میں ہوں گے. اب دنیا ہی میں جنت میں کیسے ہوں گے, یہ ہمیں جب اس راستے پہ ہم لے لیتے تو ہر چیز ہمیں اللہ کا ہر چیز میں ہمیں اللہ نظر آتا ہے, اللہ کی محبت نظر آتی ہے, اللہ کی شفقت نظر آتی ہے, اللہ کا فضل نظر آتا ہے, اللہ کی برکتیں نظر آتی ہیں, اور انسان انتہائی مطمئن اور خوش ہوتا ہے. کبھی وہ کسی پریشانی کی طرف اس کا ذہن نہیں جاتا. کیوں؟ کیونکہ اس کا رخ اللہ کی طرف ہے, وہ اللہ کی اطاعت اور اللہ کی بندگی میں ہے. تو دنیا ہی میں اسے جنت مل گئی, قبر میں جائے گا وہاں بھی جنت کا در کھڑکی کھول لی جائے گی, اور قیامت کے دن جب قیامت ہو جائے گی وہاں وہ سیدھا جنت میں چلا جائے گا. یہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے اور یہ انتہائی اللہ تعالیٰ کی بخش, یعنی یہ اللہ کی محبت ہے. اب یہ جنت جو کہ اللہ کی محبت ہے, اللہ کیوں, کیونکہ اللہ جب میں چاہتی ہوں کہ مجھے جنت ملے تو مجھے اللہ کو سمجھنا ہوگا, اللہ کی رضا کو سمجھنا ہوگا, اللہ کو سمجھنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کیوں پیدا کیا, کس مقصد کے لیے پیدا کیا, اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ دنیا کیوں دی, اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کی رحمتیں کیوں دی, یہ تمام اللہ تعالیٰ نے برکتیں جو دنیا کیوں دی ہیں کس وجہ سے دی ہیں, مجھے اللہ تعالیٰ نے آنکھ کان زبان ہاتھ پیر تمام طاقتیں جب قوتیں دی ہیں کیوں دی ہیں, کس مقصد کے لیے دی ہیں. مقصد ایک ہی ہے, اب وہ ہے اللہ کی بندگی, اللہ کی رضا, اللہ کو پہچاننا, اللہ کے رنگ میں رنگنا, اور سب کچھ یہ دنیا ہی میں ہے. اور یہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق بھی دی ہے, ہمیں اپنا حبیب بھی دیا ہے, اپنا کلام بھی دیا ہے, اور اپنا ہمیں اللہ والے بھی دیے ہیں جن کے ذریعے سے ہم تمام ان چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں اور لے سکتے ہیں, اور دنیا ہی میں جنت کے مزے لے سکتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
لا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لم وفوهم نصيبهم غير منقوص.
اس لیے آپ ان چیزوں سے شک و شبہ میں نہ رہیں جنہیں یہ لوگ پوج رہے ہیں, ان کی پوجا تو اس طرح ہے جس طرح ان کے باپ دادوں کی اس سے پہلے تھی, ہم ان سب کو ان کا پورا پورا حصہ بغیر کسی کمی کے دینے والے ہی ہیں.
فلا تکو فی مریت مما یعبدو ہؤلاء ما یعبدون الا کما یعبدو آباؤہم من قبل وانا موفوہم نصیبہم غیر منقوص. اللہ تعالیٰ کہتا ہے آپ کو ان چیزوں, ان کے جو عیش عشرت ہے, دنیا میں بھاگنا دوڑنا ہے, مال دولت ہے, عزت ہے, تمام جو چیزیں ہیں جو دنیا کو ان کو حاصل ہیں, اور وہ ان چیزوں کی, اس دنیا کی عیش و عشرت, ان تمام تعلقات, ان تمام اس کو یہ بندگی کر رہے ہیں, آپ ان کو اب اس یہ مت سمجھیں کہ اس میں کچھ ہے, انہیں کرنے دیں, یہ وہی کر رہے ہیں جو ان کے ماں باپ نے کیا, جو اس سے پہلے کیا. اب یہاں اس چیز کو ہمیں سمجھنا ہے کہ اگر میں اللہ اور رسول کے حکم کے خلاف زندگی گزار رہی ہوں اور دنیا میں نے لی ہوئی ہے, اللہ کا اللہ اور رسول کو ایک سائڈ پہ رکھ کے میں دنیا کی عیش عشرت میں پڑی ہوئی ہوں, میں اپنے آبا و اجداد رسم و رواج ان تمام چیزوں کی میں ایسے ہی پرستش کری ہوں جیسے میرے باپ دادا کرتے ہوئے, تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اس چیز سے منع کیا ہے. مجھے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ نہیں, اس ان کو مت دیکھو, اگر وہ مالدار تھے, اگر وہ کامیاب تھے دنیاوی کے لحاظ سے, اللہ تعالیٰ نے ان کو کافی نعمتیں دنیا میں دی ہوئی تھی, وہ اللہ کی بندگی نہیں کر رہے تھے, وہ دنیا ہی کو پوج رہے تھے, اور پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمتیں دی, تو یہ چیز آپ کو شک میں نہ ڈالے, یہ آپ کو اللہ کی بندگی سے نہ روکے, یہ ان کو کرنے دے جو کر رہے ہیں. اب یہاں ہمیں اللہ تعالیٰ کیا بتا رہا ہے کہ جو بھی یہ دنیا کی لوگ مالدار ہیں, اب جو جتنے اللہ کے نافرمان ہیں وہ مالدار ہیں, ان کے پاس دنیا کی تمام نعمتیں ہیں, تو اللہ تعالیٰ مجھے کہہ رہا ہے ان چیزوں کو دیکھ کے تم شک و شبہ مت پڑو کہ یہ صحیح ہے, یہ راستہ صحیح ہے, یہ طریقہ صحیح ہے. نہیں, جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ بظاہر غریب لگتے ہیں, اور جیسے اب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے تمام صحابہ سب غریب تھے, میجورٹی غریب لوگوں نے آپ اسلام قبول کیا میجورٹی, اور پھر جو ہوتا تھا تن من دھن قربان کرتے تھے, مدینہ جب گئے تو سب کچھ چھوڑ کے چلے گئے, وہاں تو کچھ بھی نہیں تھا, وہاں تو نہ پلنگ تھا نہ کچھ تھا نہ کچھ تھا, سب اللہ پھر حضور نے اس کا سب انتظام کیا. تو اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ دنیاوی چیزوں کو دیکھ کے اگر آپ کے ماں باپ, آپ کے رشتے دار, آپ کے دنیا دار رشتے دار اگر اللہ اور رسول کے نافرمان ہیں, تو آپ یہ مت سمجھو کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے, ان سے خوش ہے. نہیں, اللہ تعالیٰ ان سے راضی نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اپنے ناراضگی کے کو چھپا کے ان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی عیش و عشرت, یعنی اب اللہ تعالیٰ نے ان کو کوئی سزا نہیں دی, کوئی ان کی ہوا نہیں بن کے, کوئی چیز ان کی بن نہیں کری, کوئی ان کو مرض نہیں دیے, کوئی تکلیف نہیں, کھلی چھوٹی دی ہوئی ہے, کھلا اللہ تعالیٰ نے ان کو دولت حرام کما رہے ہیں اور اللہ کی نافرمانی میں کھلا اللہ تعالیٰ ان کو دے رہا ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ دنیا کی, یہ ان کے جو مقصد ہے, ان کا جو معبود ہے وہ دنیا ہے اور ان کے باپ دادا بھی کرتے ہیں. اب ہمیں سوچنا ہوگا اس وقت, اب اللہ تعالیٰ مجھے کہہ رہا ہے کہ اگر ہمارے بڑے ہمارے ارد گرد اللہ اور رسول کے نافرمان ہے, قرآن و سنت کے مطابق زندگی نہیں گزار رہے تو اور وہ خوب عیش و عشرت میں ہے, تو آپ یہ مت سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے. نہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کو چھوڑ دیا ہے, دنیا کی نعمتیں دے کے چھوڑ دیا ہے. اچھا دنیا ان کو اتنی ملے گی جو اللہ تعالیٰ نے لکھی ہوئی ہے, یہ بھی آپ بات یاد رکھیں کہ ہر انسان کو وہی دنیا ملتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو لکھی ہوئی ہے اس کے لیے. تو اب اللہ تعالیٰ نے ان کو جو بھی تھا لکھا ہوا ہے وہ ان کو دے دیا, ان کو خوش کر دیا, اب وہ اس میں ڈوبے ہوئے ہیں, مگن ہیں, اللہ سے منہ موڑا ہوا ہے, اللہ کی نافرمانی میں لگے ہوئے ہیں, کوئی تکلیف نہیں آ رہی, کوئی پریشانی نہیں آ رہی, کوئی کچھ نہیں آ رہا. اگر آ بھی رہی ہے تکلیف, آ بھی رہی ہے مصیبتیں, آ بھی رہی ہیں, اللہ تعالیٰ جھٹکے دے بھی رہا ہے, لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا, سمجھ میں نہیں آ رہا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سمجھ کے ان کے پہ پتھر ڈال دیے, بس سو جاؤ, آرام کرو, عیش کرو دنیا کے, آؤ گے کہاں, میرے پاس آؤ گے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ جب ان کے تو اب ہمیں اب اللہ کہہ رہا ہے کہ تم اپنے ارد گرد لوگوں کو جو اللہ کے نافرمان ہیں اور خوشحال ہیں ان کو یہ مت دیکھو, ان کی طرف مت جاؤ, ان کی وہ جو وہ کریں کمائیں گے دنیا میں ان کو آخرت میں پورا کا پورا حصہ دیا جائے گا, کوئی کمی نہیں کی جائے گی, اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے. اسی طرح نیک انسان ہے جو اس نے محنت کی, جو اس نے تگودی کی اللہ کے راستے کے لیے اور اپنا تن من دھن قربان کیا, تو دنیا میں بھی اس کو جنت کا فیلنگ دی جائے گی, سکون دیا جائے گا, قلب سلیم دیا جائے گا, اور قبر میں بھی جنت کی کھڑکی کھول دیجیے, آخرت میں تو ہے جنت جنت. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں کسی کے کسی اس میں کمی نہیں کروں گا. نو جو نافرمان ہے دنیا میں عیش کر لیں, آئیں گے کس کے پاس, میرے پاس, جو کمایا ہوگا اس کا پورا پورا حصہ ان کو دیا جائے گا. اسی طرح اللہ والے ہیں جو انہوں نے کمایا دنیا میں اللہ کی رضا کمائی دنیا میں, دنیا میں اگر انہیں تکلیفیں ملی بھی تو انہوں نے تکلیفیں برداشت کی, لیکن وہ اب راستے کو انہوں نے نہیں چھوڑا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے قیامت کے دن میں انہیں پورا پورا انہوں نے جو محنت کی وہ میں ان کو پورا دوں گا, کسی چیز کی کمی نہیں کی جائے گی یہاں, اور وہاں کسی کا کسی کی بات چل بھی نہیں سکے گی, کسی کی مرضی چل بھی نہیں سکے گی, بغیر اللہ کی اجازت کے کوئی شفاعت بھی نہیں کر سکے گا. یہاں تک کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی, جب تک اجازت نہیں ہوگی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی شفاعت, اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی شفاعت کس کی کریں گے, ان کی کریں گے جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی, جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلے, جس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کیا, وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شفاعت کریں گے. عام مسلمان جو اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزار رہے کبھی بھی ان کی شفاعت نہیں کریں گے. یہ یاد رکھیں, ہم اپنے ذہن سے یہ چیز نکال دیں کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں تو ہمیں آری شفاعت ہوگی, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ایسے نافرمان مسلمان جو یہود اور نصارہ کے نقش قدم پر چلنا ہے, اللہ تعالیٰ ایسے مسلمانوں کو وہیں کھڑا کرے گا, انہی کے ساتھ کھڑا کرے گا. یہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے, یہ سنت ہے اللہ تعالیٰ کی, یہ ہمیں سمجھنا چاہیے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ.
یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی, پھر اس میں اختلاف کیا گیا, اگر پہلے ہی آپ کے رب کی بات صادر نہ ہو گئی ہوتی تو یقیناً ان کا فیصلہ کر دیا جاتا, انہیں تو اس میں سخت شبہ ہے.
اچھا پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتَلَفُوا فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ من ربك لقضي بينهم وانه لفي شك منه مريب. اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ سے پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے آپ سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو بھی میں نے خطاب دی تھی, اس میں بھی ان لوگوں نے اختلاف کیا. اچھا اب یہ اس وقت مکہ میں اور مدینہ میں یہود اور نصارہ تو وہیں تھے, مشرک بھی وہیں تھے. مشرک جو تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار تھے, یہود اور نصارہ, یہود جو تھا موسیٰ علیہ السلام کا پیروکار تھا, اور جو دوسرے تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار. اللہ کہہ رہا میں نے ان کو بھی موسیٰ علیہ السلام کو کتنے معجزے دیے تھے, کتنی ان کی شان, کتنے اللہ تعالیٰ نے ان کو رتبے دیے تھے, کتنے انہوں نے معجزے دیکھا, ان سے بھی اختلاف کیا گیا. اگر آپ سے اختلاف ہو رہا ہے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے, یہ لوگ تو اختلاف کرنے کے عادی ہیں. اللہ کہہ رہا ہے کہ میں جلدی سزا نہیں دیتا. ولولا کلمت سبقت من ربک لقضی بینہم. اللہ کہتا ہے کہ میں جلدی فیصلہ نہیں کرتا, میں ان کو ٹائم دیتا ہوں, ہر ایک کا وقت مقرر ہے. اگر میں جلدی فیصلہ کروں تو کام ختم فوراً ختم ہو جائے, نہیں. میں ان کا ہر انسان کا اور ہر قوم کا, ہر امت کا ایک وقت مقرر ہے اللہ کے ہاں. جب تک وہ اللہ کے ہاں وہ وقت مقرر نہیں ہوتا, اللہ تعالیٰ اس کی پکڑ نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے, لیکن اس وقت آنے میں, اس پکڑ میں ہمیں شبہ نہیں ہونا چاہیے. اب جیسے اللہ تعالیٰ قیامت آئے گی, ہمیں اس میں شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ قیامت ہے, کب آئے گی, کیسے آئے گی, آئے گی کہ دیکھا جائے گا. یہ ہمارے الفاظ ہیں, یہ آئے گی تو دیکھا جائے گا, اتنے سال ہو گئے ابھی تک تو قیامت آئی نہیں. تو یہ ہماری غلط فہمیاں ہیں اور ہمیں اس میں شبہ نہیں کرنا. اب ہمیں یقین نہیں ہے تو ہم قرآن و سنت کے مطابق عمل نہیں کر رہے. ہمارا ہم جو اختلاف کر رہے ہیں یہی ہے کہ ہمیں یقین نہیں ہے اللہ اور رسول کی, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ہمیں یقین نہیں ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اس جو شک ہے ہمیں وہ نکال دیں. ہمیں قیامت کے بارے میں شک ہے تو نکال دیں. قیامت کے بارے میں آپ لوگ کہیں گے ہمیں یہ شک نہیں ہے. ہاں, اگر شک نہیں ہے تو پھر تیاری ہونی چاہیے, پھر اس کے مطابق زندگی ہونی چاہیے. اب ہمیں شک ہے تو ہم تیاری نہیں کر رہے. یہ ہے اس طریقے سے کہ اگر ہمیں شک نہیں ہے تو ہم تیاری شروع کر دیں گے. ہماری روزمرہ کی زندگی جو ہوگی وہ آخرت کے لیے ہوگی, آخرت کے نتیجے کے لیے ہوگی. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جو ہمارے دل و دماغ میں یہ جو شک اور شبہات ہیں, جو یقین نہیں ہے اللہ کی ذات پر, جو یقین نہیں ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر, اور یقین نہیں ہے ہمیں آخرت پر, اس سے ہمیں نکل آنا چاہیے. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم صحیح معنوں میں قرآن کو سمجھیں, اللہ کے مزاج کو سمجھے, اللہ کی سنت کو سمجھے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو سمجھے, تاکہ ہماری زندگی میں تبدیلی آئے, بدلے ہیں اپنے آپ کو. اس وقت مسلمانوں کی جو حالت ہے وہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ جو مسلمانوں کی حالت ہے آپ لوگوں کو معلوم ہے, بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر میں قرآن و سنت کے مطابق زندگی نہیں گزار رہی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں دوزخ میں جانے کی تیاری کر رہی ہوں, میں اندھیروں میں جانے کی تیاری کر رہی ہوں. تو اب میں جب میں اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق زندگی گزاروں گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں روشنی کی طرف جا رہی ہوں, جنت کی طرف جا رہی ہوں, اللہ کی ملاقات کی طرف جا رہی ہوں. لیکن اگر میں اس کے خلاف زندگی گزار رہی ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں تو دوزخ کے گڑے میں جانے کی تیاری کر رہی ہوں. صبح سے شام تک میری جو تیاری ہے وہ گڑے میں جانے کی تیاری ہے. جب قرآن اور سنت اللہ اور رسول کے مزاج کو ہم نہیں سمجھیں گے, اپنے اخلاق کو چینج نہیں کریں گے, اپنی سوچوں کو چینج نہیں کریں گے, اپنی زبان کو چینج نہیں کریں گے, اپنے طریقہ کار کو, اپنے اٹھنے بیٹھنے کو, اپنے کھانے پینے کو چینج نہیں کریں گے, اور قرآن و سنت کے اس میں سانچے میں نہیں ڈالیں گے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تو شک میں ہیں, ہمارا شک ہے. اگر ہمارا شک نہیں ہے تو ہم تو ہر 24 گھنٹے ایمان کی حالت میں رہیں. ایمان کی حالت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم وظیفے پڑھتے رہے اور ذکر اذکار کرتے رہے اور نفلیں پڑھتے رہے اور نفل عبادات کرتے رہے, نہیں. اس کا معنی یہ ہے کہ آپ جو قرآن صبح سے شام تک, چاہے وہ بیوی ہے, چاہے وہ بیٹا ہے, چاہے وہ شوہر ہے, چاہے وہ باپ ہے, جو بھی ہے, جس حیثیت میں بھی ہے, اللہ کا بندہ ہے, اس کو بندگی میں زندگی گزارنی ہے, چاہے عورت ہے چاہے مرد ہے, اسے اللہ کی بندگی میں, اللہ کی اطاعت میں, اللہ کی خوشنودی میں, اللہ کی رضا میں صبح سے شام تک گزارنی ہے. جو زندگی میں اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹیاں دی ہیں وہ مجھے اللہ کی رضا کے لیے کے طور پہ دینی ہے. ہمیں اللہ کی پہ نظر رکھنی چاہیے, نہ کہ ہم بندوں پہ نظر رکھیں. ہمیں اللہ سے امید ہونی چاہیے, ہمیں اللہ سے توقع رکھنا چاہیے, ہمیں اللہ پہ بھروسہ رکھنا چاہیے. اگر ہم اس طریقے سے نہیں سوچیں گے, اس طریقے سے نہیں کریں گے تو جیسے اور ہمارے آبا اجداد نے کیا, اور اللہ اور رسول کی نافرمانی کی, یا مسلمان اور جو کر رہے اب ہم اس سے نہیں نکلے, تو پھر ہمیں ڈرنا چاہیے اس وقت سے جب ہمارا وقت پورا ہو جائے اللہ کے پاس اور اللہ تعالیٰ گرفت کر لے. پھر اس وقت نہ اللہ تعالیٰ دم درود چلتا ہے اس وقت, نہ کسی کی دعائیں چلتی ہیں کچھ, پھر اللہ تعالیٰ مضبوطی سے اپنا انتقام لیتا ہے اور کرتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
وَإِنَّ كُلًّا لَّمَّا لَيُوَفِّيَنَّهُمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ.
یقیناً ان میں سے ہر ایک جب ان کے روبرو جائے گا تو آپ کا رب اسے اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے گا, بے شک وہ جو کر رہے ہیں ان سے وہ باخبر ہے.
یہاں اللہ تعالیٰ نے مجھے اور سب بات صاف ہو گئی کہ اِنَّا رب کا اعمالہم انہ بما یعملون خبیر. اللہ کہہ رہا ہے کہ جب وہ اللہ کے روبرو حاضر ہوں گے, یعنی جو بھی انسان اللہ کے پاس جائے گا عورت یا مرد, جو بھی اللہ کے روبرو حاضر, اس نے جو دنیا میں کمایا اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی, پورا پورا اس کو دیا جائے گا. کیوں کہ اللہ تعالیٰ سے تو کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے, اللہ تعالیٰ ایک ایک چیز کی خبر رکھ رہا ہے ہماری, وہ ہماری شارق سے قریب ہے, وہ ہمیں دیکھ رہا ہے, وہ 24 گھنٹے ہمارے ساتھ ہے. اب یہ ہمیں یقین لانا ہے نا کہ وہ 24 گھنٹے ہمارے ساتھ ہے, وہ ہمیں دیکھ رہا ہے, وہ ہمیں سن رہا ہے, ایک ایک چیز ہماری نوٹ کی جا رہی ہے. ہم انسان کے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا کہ دیکھو میں نے تمہیں فرشتے بٹھا دیے تمہارے کندھوں پہ, سیدھے ہاتھ پہ اللہ نیکی کا فرشتہ ہے, الٹے ہاتھ پہ بدی کا فرشتہ ہے. اب یہ اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت تھی؟ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے, جب اللہ دیکھ رہا ہے سن رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کو یہ فرشتے بٹھانے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ ہمارے لیے کہ تمہیں یقین ہو جائے کہ کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے, کوئی چیز وہ نہیں ہے, سب ایک ایک عمل لکھ رہا ہے. اب اس وقت مجھے دیکھنا ہے کہ میں ایک ماں کی حیثیت سے, ایک بیوی کی حیثیت سے, ایک بہن کی حیثیت سے, ایک عورت کی حیثیت سے, کیا میں ویسے ہی زندگی گزار رہی ہوں جیسے اللہ چاہتا ہے, یہ طریقہ مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن نے بتایا, کیا میں ویسے کر, کیا میری نیت وہی ہے, میرا طریقہ کار وہی ہے, میری زبان, میرا اخلاق, میرے حج کچھ سب وہی ہے جو میں مخلوق کے ساتھ سلوک کر رہی ہوں. اس مخلوق میں شوہر بھی آ گیا, باپ بھی آ گیا, بچے بھی آ گئے, بیٹے بھی آ گئے, دنیا والے بھی آ گئے, کیا ان کے ساتھ میں ویسے ہی رہ رہی ہوں جیسے میرا رب چاہتا ہے, کیا میں وہی کر رہی ہوں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا؟ اگر نہیں کر رہی تو پھر مجھے سوچنا چاہیے, غور فکر کرنا چاہیے, اور مجھے واپس اللہ کی طرف. کیوں کہ اللہ تعالیٰ میں سے میرے دنیا میں جو میرے ساتھ دوسرے لوگ کر رہے ہیں وہ میرے سے اللہ تعالیٰ نہیں پوچھے گا, اللہ تعالیٰ میرے سے میرا پوچھے گا. تو ہر ایک کو انفرادی طور پہ کوشش کرنی ہے, ہر ایک کو انفرادی طور پر تیاری کرنی ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ قرآن اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے دیا ہے. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک انسانوں کے لیے آئے, تو اب اللہ تعالیٰ اس کے مطابق اگر میں زندگی گزاروں گی تو میں بچ جاؤں گی, اگر میں اس کے خلاف زندگی گزاروں گی تو میں سیدھی دوزخ کے گڑے میں جاؤں گی, اور مسلمان سیدھی دوزخ کے گڑے میں جائے گا. کیوں کہ اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے کہ آپ کچھ تو قرآن کی بات, اللہ کی بات مانے اور کچھ نہ مانے. یہاں ٹوٹلی ہمیں اللہ اور رسول کی بات ماننی ہوگی, اپنی مرضی کو بالکل نکال کے پھینکنا ہے, اپنی خواہشات کو بالکل نکال کے پھینکنا ہے, صرف اللہ اور رسول کی مرضی. اللہ اور رسول کی مرضی جاننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ولیوں کا انتظام کیا ہے, اپنے بندوں, نیک بندوں کا انتظام کیا, جو اللہ سے لیتے ہیں اور ہمیں پہنچاتے ہیں. قرآن تو ہے لیکن قرآن کو سمجھنے کے لیے مجھے اللہ والے چاہیے, مجھے استاد چاہیے, مجھے روحانی ڈاکٹر چاہیے. اس کے ذریعے سے مجھے پتہ چلے گا اللہ کی رضا, اللہ کی محبت, اللہ کی شفقت, اللہ کی ناراضگی, یہ تمام چیزیں اس سے مجھے پتہ چلیں گی. تو پھر آہستہ آہستہ میرے اندر تبدیلی آئے گی. جب تک میرے اندر صفائی نہیں ہوگی, میرے دل اور دماغ کے اور نفس کی اور سب کی اخلاق کی صفائی نہیں ہوگی, مجھے قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا. قرآن تو موجود ہے, مسلمانوں کی حالت دیکھ لیں آپ لوگ سب کے سامنے, آپ اپنے اس گرد دیکھ لیں, ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں. سب سے بڑی بات یہ ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ ہم قرآن و سنت کے مطابق ہیں کیا, ہم اللہ کی رضا میں زندگی گزار رہے ہیں کہ اللہ کی نافرمانی. میں اپنی مرضی سے زندگی گزار رہی ہوں کہ میں رب کی مرضی سے, میری چاہت رب کی رضا ہے کہ اپنی چاہت ہے, اپنی مرضی ہے, یہی ہے. جب تک میں اپنی مرضی نہیں چھوڑوں گی میں قرآن اور سنت کے مطابق زندگی نہیں گزار سکتی. تو مجھے اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ میں قرآن اور سنت کو سمجھوں اور جانوں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
فَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَمَنْ تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ.
بس آپ جمے رہیے جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے, اور وہ لوگ بھی جو آپ کے ساتھ توبہ کر چکے ہیں, خبردار تم حد سے نہ بڑھنا, اللہ تمہارے تمام اعمال کا دیکھنے والا ہے.
یہاں پھر اللہ تعالیٰ نے بات کو صاف کر دیا, اللہ کہہ رہا ہے فاستقم کما امرت ومن تاب معک ولا تطغوا انہ بما تعملون بصیر. آپ جمے رہیے, اب اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مجھے کہہ رہا ہے تم جمے رہو صراط المستقیم پر, تم جمے رہو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر. جو حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مجھے بھیجا گیا ہے, ہم توبہ کر چکے ہیں, ہمیں اس سے پیچھے نہیں آنا چاہیے, ہمیں اپنے حد کو عبور نہیں کرنا چاہیے. میری حد کیا ہے؟ اللہ کی بندگی. اگر میں نے اللہ کی بندگی چھوڑ دی, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت چھوڑ دی, میں حد سے نکل گئی. اور اللہ سے کوئی چیز چھپی بھی نہیں ہے, اللہ دیکھ رہا ہے. یہ بار بار اللہ تعالیٰ مجھے کہہ رہا ہے میں تمہیں دیکھ رہا ہوں, میں تمہیں دیکھ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے کیوں دیکھ رہا ہے؟ کیونکہ اس نے مجھے اپنی محبت میں پیدا کیا, اپنے لیے پیدا کیا ہے, اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے, اپنے رنگ میں رنگنے کے لیے پیدا کیا. یہ وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ 24 گھنٹے میرے اوپر نظر رکھے ہیں کہ میرا بندہ ادھر ادھر نہ ہو جائے, میں اسے محبت کرتا ہوں. اب آپ نے دیکھا ہوگا ایک ماں ہے چھوٹے بچے کو 24 گھنٹے نظر میں رکھتی ہے کہ کہیں ادھر نہ چلا جائے, گر نہ جائے, چوٹ نہ لگ جائے, یہ نہ ہو جائے, وہ نہ ہو جائے, 24 گھنٹے. تو ماں سے زیادہ تو اللہ ہے, وہ مجھے پوری زندگی اپنی نظر میں رکھتا ہے, دیکھ رہا ہے مجھے. وہ یہی چاہتا ہے کہ یہ اسے میں نے پیدا کیا ہے, اپنے ہاتھوں سے اسے میں نے بنایا, اپنی روح اس میں میں نے پھونکی ہے. میں چاہتا ہوں کہ یہ میری اوصاف لے لے, میری کوالٹیاں لے, میرے رنگ میں رنگ جائے. صاف اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ دیکھو جو میں نے تمہیں حکم دیا, آپ حکم کیا دیا ہے بندگی کا, اس بندگی کا طریقہ کیسے مجھے سمجھ میں آئے گا؟ مجھے اللہ تعالیٰ نے پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیا, اس کے بعد اپنا پیغام دیا. پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے, پھر پیغام آیا, بندگی کا طریقہ سکھانے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آیا. قیامت تک یہ بندگی کا طریقہ سکھانے والے آتے رہیں گے. اب مجھ میں طلب ہوگی, خواہش ہوگی اللہ سے ملاقات کی, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قدموں میں بیٹھنے کی, تو پھر میں کوشش کروں گی, تو پھر اللہ تعالیٰ میرے لیے اسباب پیدا کرے گا. جب تک مجھ میں طلب نہیں ہوگی میں چاہوں گی نہیں, اللہ کو تو میری ضرورت ہی نہیں ہے, اسے تو مجھ سے کچھ نہیں چاہنا. عبادت نہیں کرو مت کرو, کہنا نہیں مان رہے مت مانو, جاؤ گے کہاں, آؤ گے تو میرے پاس, پھر میں تم سے پوچھوں گا. اب کتنے نان مسلم ہیں اللہ کی عبادت کر رہے ہیں, اللہ کی بندگی کر رہے ہیں, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر رہے ہیں, نہیں کر رہے. اللہ تعالیٰ نے دنیا دی ہے ان کو. اسی طرح مسلمانوں کی بھی حالت ہے, دیکھ لیں آج کل مسلمانوں کی کیا حالت ہے. سب اللہ تعالیٰ نے دنیا دی ہے, اللہ رسول تو ہے ہی نہیں, سب قرآن سے دور ہیں, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم طریقے. کوئی مسلم ملک نہیں ہے, کوئی قرآن و سنت پہ کوئی مسلمان ملک نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں چھوڑ دیا مرضی, دنیا میں تو اللہ تعالیٰ زبردستی نہیں کرے گا. اللہ کو تو میری ضرورت نہیں ہے, مجھے اللہ کی ضرورت ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میری ضرورت نہیں ہے, مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت ہے. کیوں؟ کہ یہ دنیا کمانے کی جگہ ہے اور عارضی ہے. سارا اس دنیا میں جو کمائی کروں گی اس کا نتیجہ مجھے آخرت میں ملے گا, یا تو اللہ کا دیدار یا دوزخ کا گڑا. تو اب ہمیں سوچنا چاہیے کہ میں اللہ کے دیدار کی تیاری کر رہی ہوں یا دوزخ کی گڑے کی تیاری کر رہی ہوں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
لا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون.
دیکھو ظالموں کی طرف ہرگز نہ جھکنا ورنہ تمہیں بھی دوزخ کی آگ لگ جائے گی اور اللہ کے سوا اور تمہارا مددگار نہ کھڑا ہو سکے گا اور نہ تم مدد دیے جاؤ گے.
اللہ تعالیٰ نے اور واضح کر دیا, اللہ تعالیٰ وَلَا تَرَكُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ. اللہ کہہ رہا ظالموں کی طرف مت جھکنا ورنہ وہ تمہیں دوزخ کی, تمہیں بھی دوزخ کی آگ ہو جائے گی یعنی تم بھی دوزخ کی طرف جاؤ گے. اور اللہ کے سوا کوئی بھی تمہارا مددگار نہ ہوگا اس وقت کوئی بھی تمہارا. تو یہاں اللہ تعالیٰ مجھے سمجھنا ہے یہ کیسے کرنا ہے. اللہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو یہ جو دنیا میں عیش و عشرت ہے, اللہ کے نافرمان ہے, جو بھی ہے اللہ کے نافرمان ہے لیکن دنیا میں عیش و عشرت میں ہے, سر درد بھی نہیں ہوا, کوئی تکلیف بھی نہیں ہوئی, خوب دنیا کے مزے, ان کی طرف مت جانا. اللہ کہہ رہا ہے جس نے اللہ اور رسول کو چھوڑ دیا اور وہ دنیاوی لحاظ سے عیش و عشرت میں ہے تو اللہ کہہ رہا ان کی طرف مت دیکھو. اگر تم ان کی طرف دیکھو گے, ان سے ان کے قرب میں جاؤ گے, ان سے تعلقات بناؤ گے, ان کی مدد لو گے تو یہ تمہیں دوزخ میں لے جائیں گے, تمہیں اللہ سے دور. دوزخ کیا ہے؟ اللہ سے دوری. اللہ سے دوری دوزخ ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری دوزخ ہے. اور زندگی 100 سال زندگی ہے یا 200 سال زندگی ہے, جاؤ یا جائیں گے ہم اللہ کے پاس تو اللہ کہہ رہا وہاں تو سوائے میرے تمہارا کوئی موجود مددگار نہیں ہے. کوئی بھی تمہارے یہ دنیاوی جتنے تم نے رشتے بنائے ہوئے ہیں, تعلقات جوڑے ہوئے ہیں بڑے بڑے مالدار لوگوں کے ساتھ اور دنیا تم ان کے ذریعے سے حاصل کر رہے ہو, یہ قیامت میں تمہارے کام نہیں آئیں گے, تمہاری مدد نہیں کر سکیں گے. مدد تو اللہ ہی کرے گا, اللہ ہی حامی و ناصر ہے, اللہ ہی مدد کرنے والا ہے. تو اب ہمیں سوچنا ہے کہ ہمیں دنیا لینی ہے کہ آخرت لینی ہے, یہاں ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا. ہمیں اللہ لینا ہے کہ دنیا کے عیش و عشرت لینے ہیں. اب ہمیں فیصلہ کرنا ہوگا کہ اب ہم ہماری باقی زندگی قرآن و سنت کے سانچے میں ڈالنی چاہیے یا دنیا کے مزے لینے چاہیے. یہاں آزادی ہے, یہاں زبردستی نہیں ہے, خوشی کا سودا ہے. جو بھی اللہ کی طرف آئے خوشی سے آئے, سوچ سمجھ کے آئے, مستقل مزاجی سے اس راستے پر ڈٹا رہے. کتنے سال اگر اس راستے میں اگر تھوڑی بہت تکلیفیں بھی ہیں, تکلیفیں اس لحاظ سے نہیں ہیں جس لحاظ سے ہم سوچتے ہیں, امتحانات تو ہیں, امتحانات تو دنیا کے اس میں بھی ہیں لیکن آخرت کے اس میں بھی ہیں. ظاہر کھرا کھوٹا تو دیکھا جائے گا کہ کون مخلص ہے کون مخلص نہیں ہے. تو اب وہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ پھر آزمائے گا, اللہ تعالیٰ امتحانات میں ڈالے گا. لیکن جب ہم نیک نیتی سے صحیح نیت سے اس راستے میں اللہ اور رسول کے عشق کے ساتھ اس راستے میں جمے رہیں گے تو اللہ کی مدد تو ہمارے ساتھ ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد ہمارے ساتھ ہے, اپنے مرشد کی مدد ہمارے ساتھ ہے. ہمارے قدم نہیں لڑکڑائیں گے جب تک ہم دنیا کی طرف راغب نہ ہوں, دنیا والوں کو نہ چنیں. ہمیں صرف اللہ والوں کے ساتھ رہنا ہے, انہی کے قرآن و سنت کے طور طریقے جو مرشد ہے انہی کے طور طریقے لینے ہوں گے پھر ہم, اور اس پہ جمے رہیں ڈٹے رہیں. دنیا کے فائدے اس میں نہیں ڈھونڈے, اس میں صرف اللہ کی رضا کو ڈھونڈے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کو اس کو ڈھونڈے. اگر ہم ان چیزوں میں کسی مرشد سے ہم تعلق جوڑ لیا اور ہم اس میں دنیا کے مزے ڈھونڈ رہے تو اللہ یہ آخرت کے مزے نہیں ملیں گے, پھر اللہ نہیں ملے گا. یا تو ہم اللہ لیں گے یا دنیا لیں گے. اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا دی ہے لیکن اس لیے نہیں دی کہ میں دنیا میں غرق ہو جاؤں اللہ اور رسول کو بھول جاؤں. مجھے یہ دنیا کو ایسے استعمال کرنا ہے کہ دنیا بھی میری اچھی ہو, دنیا میں بھی میں کامیاب ہوں, اور دنیا میں بھی مجھے تمام نعمتیں اللہ کی ملے, یہ نعمتیں میرے لیے ہیں, لیکن اس کے بدلے میں مجھے اللہ کی رضا بھی ملے. اب یہ نہیں ہے کہ میں دنیا کو لے لوں اور اللہ کو ناراض کر دوں, تو جب میں دنیا کو لوں گی اللہ کو ناراض کر دوں گی تو کتنے دیر تک دنیا رہے گی میرے پاس, سب چلی جائے گی, سب چھوڑ کے جائیں گے, کچھ نہیں رہے گا میرے ہاتھ میں, خالی ہاتھ جائیں گے. جائیں گے کیا؟ جو ہمارے اعمال ہوں گے, جو ہمارے اخلاق ہوں گے, جو ہمارا طور طریقہ ہوگا قرآن سے, وہ ہمیں ساتھ لے کے جانا ہے. تو ہمیں اخلاص لینی ہے, اس راستے میں اخلاص بہت ضروری ہے کہ میرا اس راستے کو میں نے لیا, اس لیے لیا ہے کہ میری رب سے ملاقات ہو جائے, میرا رب مجھے راضی, رب مجھ سے راضی ہو جائے, میں رب کے قدموں میں جا کے بیٹھوں, یہ میری نیت ہونی چاہیے, نہ کہ مجھے دنیا کی عیش و عشرت. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے, ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار.